میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ نے قرآن حکیم کی ان آیات میں ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ فرمایا جو نبیوں اور رسولوں کے بعد پوری امت سے زیادہ متقی ہے، اور نبیوں اور رسولوں کے بعد پوری امت کا سب سے بڑا امام ہے، نبیوں اور رسولوں کے بعد پوری امت میں سب سے بڑا بزرگ ہے، نبیوں اور رسولوں کے بعد کائنات کے فرش عرش پر اس کے چرچے ہوتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب اس کائنات کو بنایا گیا اللہ کے عرش پہ یہ بات لکھی ہوئی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ساتھ اللہ نے یہ بات لکھی تھی، میں جس کے لیے چاہتا ہوں اس کے رزق کو کم کر دیتا ہوں، اور جس کے لیے چاہتا ہوں اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ کائنات میں جب کوئی تنہا انسان ہوتا ہے، اللہ اس کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے کسی کو ساتھی بناتے ہیں، کسی کو رفیق بناتے ہیں، جو اپنے غم اس سے بتاتا ہے، جو اپنی خوشیاں اس سے بتاتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا وہ دور بھی تھا جب آپ یتیم پیدا ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت تجسس میں رہتے تھے، افسوس میں رہتے تھے، کبھی اپنی اماں کو یاد کرتے تھے، کبھی اپنے باپ کا تذکرہ سنتے تھے، کبھی راستوں کے اندر رسول اکرم علیہ السلام بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، کبھی آپ کی پریشانیوں کے عالم میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اسی جوانی کے اندر اللہ کے نبی کو ایک دوست عطا فرمایا تھا، جس نے رسول اللہ سے کہا تھا، آپ کپڑے کی تجارت کرتے ہیں، میں بھی کپڑے کی تجارت کرتا ہوں، آ جائیے ہم دونوں دوست بن جاتے ہیں۔ وہ دوست جو بچپن میں بنا تھا، نبوت سے پہلے بنا تھا، رسالت سے پہلے بنا، قرآن سے پہلے بنا، دنیا کی تمام چیزوں سے پہلے بنا، کیا کرے۔ تو اس دوست کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کہا جاتا ہے۔ نبی اپنی تجارت کرتے ہیں، صدیق اپنی تجارت کرتے ہیں، دونوں ہم عمر بھی ہیں، بالکل قریب زمانہ کے بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی جب چھپ کر عبادت کرتا تھا، ایک آدمی ابن الدغنہ تھا، وہ اس وقت مکہ کا بہت بڑا سردار تھا، قوم نے کہا ابو بکر صدیق سے کہ اس کو یہاں سے باہر نکال دیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر کو گھر سے باہر نکالا گیا، راستے میں چلتے ہوئے آپ کو وہ آدمی ملا جس کو ابن دغنہ کہا جاتا ہے۔ وہ ابو بکر صدیق کو راستے میں روک کر کہتا ہے، ابو بکر بتا تو کدھر جاتا ہے؟ کہا میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے۔ ابن دغنہ آپ کے گھر کو دیکھتا ہے، دروازے بند پڑے ہیں، سامان اندر پڑا ہے، ابو بکر خالی ہاتھ پہ ہیں، قوم ظلم کرتی ہے، نعرے لگاتی ہے، ابو بکر کے پیچھے آ جاتی ہے۔ ابن دغنہ پہاڑی پہ کھڑے ہو کر سیدنا ابو بکر صدیق کو کھڑا کرتا ہے، اور کرنے کے بعد یہ کہتا ہے، اے ابو بکر انک لتصل الرحم، تو تو صلہ رحمی کرتا ہے، تحمل الکلہ، تو تو دوسروں کے سامان اٹھاتا ہے، تقسب المعدومہ، تو غریب آدمیوں کو فائدے دیتا ہے، تقری الضیفہ، تو مہمان کی ضیافت کرتا ہے، تو عین علی نوائب الحق کی، حق بات کی سمت میں تو چلتا ہے۔ ابو بکر تجھے تیری قوم نکال دے، اور ابن دغنہ اس کو دیکھ جائے، تو ملک سے باہر جائے، ابن دغنہ اس کو برداشت کر لے، تیری قوم تیرے اوپر ظلم کرے، ابن دغنہ اس کو برداشت کر لے، اللہ کی قسم تیری گارنٹی آج ابن دغنہ اٹھائے گا، اور تیری ضمانت ابن دغنہ دے گا، اور تیری زمانداریاں ابن دغنہ لے گا۔ وہ جس وقت کھڑا ہو کر قوم کا سردار تھا، کافروں کا بہت بڑا آدمی تھا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ آدمی اگر عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت اس کو کرنے دی جائے، اگر یہ کوئی نقصان کرے گا، ذمہ داری ابن دغنہ کی ہے، اگر یہ کوئی ظلم کرے گا، ذمہ داری ابن دغنہ کی ہے، اگر یہ کوئی گالی نکالے گا، ذمہ داری ابن دغنہ کی ہے، اگر کوئی مسئلہ آئے گا، ذمہ دار ابن دغنہ ہے۔ گویا دین کا سرپرست ابو بکر صدیق ہے، اور اس کا سرپرست جو اس وقت بنتا ہے وہ کافروں کا سردار ہے، جس کو ابن دغنہ کہتے ہیں۔ قوم نے کہا اگر ابو بکر عبادت کرنا چاہتا ہے، اپنے رب کو پکارنا چاہتا ہے، اپنے گھر میں جا کر عبادت کر سکتا ہے، مگر راستے پر نہیں، کسی اور جگہ پر نہیں، سیدنا ابو بکر صدیق نے اس کو منظور کر لیا۔ جس وقت وہ اپنے گھر میں قرآن پڑھتے تھے، اور ان کے گھر کی آواز جو تھی گھر کے سوراخوں سے سے باہر نکل جاتی تھی، وہاں پر قریشیوں کی عورتیں آ کر حضرت ابو بکر صدیق کا کلام سنتی تھی۔ قوم کو بعد میں پتا چلا ابو بکر کی آوازیں تو ان کے کانوں میں پڑتی ہیں، یہ متاثر ہو گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد ابن دغنہ کو بتایا گیا ابو بکر کو تم نے روکا تھا مگر وہ ہمارے بچوں پہ اثر کرتا ہے، ہماری عورتوں پہ اثر کرتا ہے، اس کی گفتگو کی وجہ سے مسائل بن چکے ہیں، لہذا اس کو روک دیا جائے۔ پہلا صحابی، رسول اللہ کا پہلا شاگرد، نبی علیہ السلام کی پوری دین کی جو محنت وہ ساری ابو بکر صدیق پہ ہے، اور ابو بکر کی محنت سارے صحابہ پر ہے، نبی کی ساری نگاہوں کا مرکز ابو بکر صدیق ہے، اور ابو بکر کی نگاہوں کا مرکز صحابہ اکرام ہیں۔ نبی نے سب سے پہلے قرآن حکیم پر عمل کا حکم ابو بکر صدیق کو دیا تھا، اور سیدنا ابو بکر صدیق نے باقی صحابہ کو حکم دیا تھا۔ وہ وقت بھی آیا جس وقت رسول اللہ نے دین کی دعوت دی، حضور اللہ پر ہر بندہ ایمان لے آیا، لیکن میرے نبی کہتے ہیں ہر بندے کو جب دعوت دی گئی وہ سوچنے لگ پڑا، اس کے بعد اس نے مشورہ کیا، مشورے کے بعد اس نے آ کر کلمہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا، یہاں تک کہ ایک صحابی وہ تھا جس کو میں نے کھڑے ہو کر دین کی دعوت دی، اس نے نہ باپ سے مشورہ کیا، نہ ماں سے مشورہ کیا، نہ رشتہ داروں سے مشورہ کیا، بغیر سوچے ہوئے بغیر سمجھے ہوئے کھڑے کھڑے اس نے مجھے کہہ دیا اگر تو نبی ہے تجھے ماننے والا صدیق اکبر میں ہوں، اگر تو رسول ہے تیری رسالت کو ماننے والا صدیق اکبر میں ہوں۔ سب نے مشورہ کیا ہے مگر ابو بکر نے مشورہ نہیں کیا، سب نے سوچ کر ایمان قبول کیا ہے مگر ابو بکر نے سوچ کر نہیں کیا، سب نے غور کر کر اسلام قبول کیا ہے مگر ابو بکر نے غور کر کر نہیں کیا، سب نے وقت لیا مشورہ کیا ایمان لیا مگر ابو بکر نے نہ وقت لیا نہ مشورہ کیا، نہ سوچے نہ غور کیا، نہ فکر کی، نہ تدبر کیا، نہ خسارے کا سوچا، نہ نقصان کا سوچا، نہ کسی اور چیز کا سوچا۔ جس وقت میرے آقا علیہ السلام نے اللہ کے اس بندے کے سامنے اپنے دین کی دعوت کو پیش کر دیا، اسی پاؤں پہ کھڑے ہو کر ابو بکر صدیق نے کہا رسول اللہ میں آپ کے دین کو مانتا ہوں، آپ کی نبوت کو مانتا ہوں، اس لیے میرے نبی کہتے ہیں میں کھڑا تھا، رب کے فرشتے آسمان سے اتر گئے، رسول اللہ پہ وحی آ گئی، اے اللہ کے نبی آپ کا یہ ساتھی جس کا نام ابو بکر صدیق ہے، اللہ نے قرآن میں آسمانوں سے اس کا نام صدیق رکھ دیا ہے اور اس کا نام عتیق رکھ دیا ہے، اور عتیق کا مطلب ہوتا ہے آگ سے آزاد کر دیا گیا، ساری دنیا کو بعد میں پتا چلے گا میں آگ سے بچ گیا ہوں، مگر ابو بکر صدیق کو اس دنیا کی دھرتی پر، اس زمین پر، اس کائنات پر، اس رب کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے، رسول اللہ کی زبان پر، آپ کے اوپر وحی آ کر یہ بتایا گیا یہ صدیق بھی ہے، یہ عتیق بھی ہے، یہ ابو بکر بھی ہے، آگ سے آزاد بعد میں نہیں ہوگا بلکہ اسی وقت رب اس کو آگ سے آزاد کرتا ہے۔ چنانچہ صبح کے وقت میرے نبی جس وقت جاتے ہیں بازار کی کچہریاں لگ گئی، ابو بکر صدیق چلتے ہیں، حضور اکرم علیہ السلام آتے ہیں، ایک بندہ آگے چلتا ہے پیچھے ابو بکر صدیق چلتے ہیں، میرے نبی نے اس ساتھی کو بلا لیا، بلا کر پوچھا تجھے پتا ہے تیرے آگے کون ہے اور تو اس سے آگے کیوں ہے؟ تیرے پیچھے ابو بکر صدیق ہے، اللہ کی قسم جہاں راستے میں یہ چلے اور اس سے آگے کوئی بندہ چلے یہ شریعت رب کے اندر جائز نہیں ہے، لہذا تو پیچھے آ جا، ابو بکر کو آگے کر دے ورنہ تو گستاخ بن جائے گا اور رب کا قہر تیرے اوپر نازل ہو جائے گا۔ وہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر پیچھے آ گیا، سیدنا ابو بکر صدیق کو آگے کر دیا گیا، رسول اللہ مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے اس بات کو کبھی بھی پسند نہیں کر سکتا کہ ابو بکر پیچھے ہو اور اس کے آگے کوئی بندہ بھی چل رہا ہو، اب یہ بندہ آگے تھا یہ پیچھے ہو گیا ہے، محمد الرسول اللہ اپنے دماغ سے خوش ہو گیا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کسی کے پیچھے نہیں چلنے دیا، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو آگے کر دیا۔ چنانچہ وہ وقت آیا معراج شریف ہو گئی، عجیب واقعہ ہو گیا، نبی نیچے آتے ہیں امت کو بتاتے ہیں معراج کو گیا، بیت المقدس سے سواریاں اڑ گئی، رب مجھے بلا کر لے گیا، سات آسمان میں نے سیر کر لیے، سات پیغمبروں سے میری ملاقات ہو گئی، رب سے ملاقات ہو گئی، گفتگو ہو گئی، میں پیچھے مڑ گیا، موسیٰ سے 10 مرتبہ دوبارہ میری ملاقات ہوئی، آسمانوں سے نیچے اتر گیا، کونڈی کھول کر گیا تھا، وہ کونڈی جب واپس آیا ابھی تک ہل رہی تھی، اتنی دیر میں رب نے مجھے معراج کروا دی۔ ابو جہل ہنسنے لگ پڑا، کافر ہنسنے لگ پڑے، عجیب قسم کا بحران تھا، سب نے کہا یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، کون یہاں سے اوپر جا سکتا ہے، کون نیچے آ سکتا ہے، میں ہوتا آپ ہوتے ہمارے ایمان بھی شک میں پڑ جاتے، کوئی بندہ اس کو یقین پر نہیں لا سکتا تھا۔ ابو بکر جس وقت آئے، ابو جہل کہہ مارتا ہوا راستے میں ابو بکر سے ملتا ہے، کہتا ہے تو یہ بتا، اگر کوئی بندہ کہے میں نے رات کو 7 آسمانوں کی سیریں کی، 7 پیغمبروں کو ملا، 10 مرتبہ موسیٰ کو ملا، رب کو ملا، التحیات کے تحفے ملے، حوروں کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، سب کچھ کر کر میں اپنے گھر کی کونڈی کو کھول کر گیا تھا، واپس آیا ابھی تک وہ کونڈی ہل رہی تھی، اتنے تھوڑے وقفے میں، اتنی مدت میں، اتنے سیکنڈ میں، اتنے منٹ میں، اتنے سب کچھ میں، میں نے سب کچھ کر لیا ہے۔ اس وقت ابو جہل ابو بکر سے کہنے لگا، بتا اس طرح کوئی کہہ سکتا ہے، کر سکتا ہے؟ ابو بکر نے بھی کہا نہیں، یہ ممکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ابو جہل اور ہنسنے لگ پڑا، اس نے کہا اگر تو نہیں مانتا پھر جس کو تو نے پیغمبر کہا ہے، جس کو تو نے نبی کہا ہے، جس کو تو نے رسول کہا ہے، وہ یہ دعوے کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے تحقیق نہیں کی، ابو بکر نے رسول اللہ کے پاس حاضری نہیں دی، ابو بکر نے نبی سے پوچھا نہیں، ابو بکر نے سوال نہیں کیا، ابو بکر نے جواب نہیں مانگا، ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ میں گھر جا کر اس کی تحقیق کرتا ہوں، نہیں، چاہیے تو تھا ابو بکر جاتے، تحقیق کرتے، سوال کرتے، جواب لیتے، نبی کہاں گئے، کیسے گئے، کس کو ملے، کیسے ہوئے، کوئی تحقیق نہیں، کوئی تدبر نہیں، کوئی غور نہیں، کوئی فکر نہیں۔ اسی وقت ابو جہل کو ابو بکر صدیق نے وہ تماچا مار کر جواب دیا تھا جو ایک وقت میں اماں ہاجرہ کے سامنے، سارا کے سامنے اسماعیل کو قربانی کے لیے لے جاتے ہوئے شیطان نے کہا تھا کہ تیرا میاں اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ اس وقت ماں نے پوچھا تھا کوئی باپ بھی اپنے بچے کو ذبح کر سکتا ہے؟ اس وقت شیطان نے کہا تھا اگر تو نہیں مانتی تو ابراہیم لے کر جا رہا ہے، جا اپنے بچے کو بچا لے۔ اس وقت ہاجرہ نے بھی کھڑے ہو کر ایک خوبصورت جواب دیا تھا اور وہ سوال کیا تھا آخر ابراہیم ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس وقت شیطان نے کہا تھا ابراہیم کا رب یہ چاہتا ہے، ہاجرہ نے کہا تھا اگر اس کا رب چاہتا ہے پھر ہاجرہ بھی چاہتی ہے، تو جا وہ قربان ہو جائے، مجھے کوئی فکر نہیں۔ یہاں پر بھی ابو بکر صدیق نے سوال کیا تھا بتا وہ کون ہے؟ ابو جہل ہنسنے لگ پڑا، ذہن میں تجسس پیدا ہوا کہ اب صدیق نبی کا انکار کرے گا، رسالت کا انکار کرے گا، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہیں۔ علماء نے یہ جملہ لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق نے اپنے کان پوری طاقت کے ساتھ کھولے اور کھول کر جس طرح تجسس ہوتا ہے میں سنوں تو صحیح، وہ کون بندہ ہے جس نے یہ دعویٰ کر دیا، جس نے اتنا بڑا کام کر دیا، جس نے اتنا بڑا کارنامہ دے دیا ہے؟ اس وقت ابو جہل دیکھتا ہے، ابو بکر دیکھتے ہیں، ابو بکر پوچھتے ہیں ابو جہل ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کہتا ہے اگر ایسا ہو جائے، آپ نے پوچھا بتا ایسا دعویٰ کس نے کیا ہے؟ ابو جہل نے اس وقت بڑی اونچی آواز سے طنز کرتے ہوئے، لان کرتے ہوئے یہ کہا تھا جس کو تو نبی مانتا ہے آج وہ اپنی معراج کا دعویٰ کر کر آیا ہے۔ ابو بکر صدیق نے اسی وقت اپنی آنکھیں جھکانے سے پہلے یہ کہہ دیا تھا اگر میرا نبی یہ کہتا ہے تو میں اس کی پوری تصدیق کرتا ہوں۔ صداقت کس کو کہتے ہیں؟ آج مسلمان کیا تصدیق کرتا ہے؟ مسلمان کو تو نبی کی حدیث سنا دے پہلے مانتا ہی نہیں، مانتا ہے تو کہتا ہے میں تحقیق کروں گا، اگر صحیح ہوگی تو بات کروں گا، تحقیق ہو جاتی ہے پھر کہتا ہے یہ سنت ہے، حدیث ہے، یہ کون سا کوئی بڑا کام ہے، یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور مسلمان پہنچ جاتا ہے. اور وہ وقت تھا ابو بکر نے کھڑے ہو کر سوچ کے بغیر، تدبر کے بغیر، فکر کے بغیر، نظریے کے بغیر، مشورے کے بغیر، حضور کی تصدیق کے بغیر، نبی کی گفتگو کے بغیر، سوال کے بغیر، جواب کے بغیر، ابو بکر صدیق پر دین کا ایسا تماچا مارا تھا اور یہ کہا تھا اللہ کی قسم اگر محمد الرسول اللہ معراج کا کہتا ہے تو میں مانتا ہوں. کوئی ترقی نہیں، غربت میں نبی آئے. میرے نبی نے فرمایا دین غربت میں شروع ہوا، یہ غربت میں لوٹے گا. یہ بات سارے ذہن میں رکھیں، دین غربت میں آیا، دین واپس غربت کی طرف بڑھ جائے گا. اگر مسلمان چاہتا ہے کہ میری دنیا کے مال میں ترقی ہو پھر میرا دین ترقی کرے گا، میرے نبی نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. دین غربت میں آیا، دین غربت میں لوٹے گا. دین کی ابتدا میں سب غریب تھے، دین کی انتہا میں سب غریب ہو جائیں گے. مال کا طبقہ، دنیا کا طبقہ، دولت کا طبقہ، کروڑوں کمانے والا، خربوں کی لین میں چلنے والا، اگر یہ سوچے کہ میں دین پر ہوں، میرے نبی نے کہا اس کو دین نصیب نہیں ہو سکتا. دین اس کو نصیب ہوگا، اگر کروڑ آتا ہے تو اس کی زکات گئی، ارب آتا ہے تو وہ گئی، خرب آتا ہے تو وہ گئی، سیلان بڑھ رہا ہے. حضرت عائشہ کی طرح 10,000 دینار آپ کی خدمت میں جس وقت آتے ہیں، افطاری سے پہلے قربان کر دیتی ہیں. نوکرانی آ کر پوچھتی ہے اما جی روزہ افطار کیوں نہیں کرنا تھا، کھجور تو باقی رکھ لیتی. کہا اللہ کی قسم، میرے رب کی قسم، مجھے یاد تک بھی نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے، میں صدقے میں اس طرح مشغول ہو گئی. اور میں نبی کی حدیث کو سنتی جاتی تھی، ایک کھجور کا ٹکڑا دیتے جاؤ جنت کو بناتے جاؤ، میں بناتی جا رہی تھی. مجھے نہیں پتا چلا میں بھوکی ہوں، مجھے نہیں پتا چلا میں روزے دار ہوں، مجھے نہیں پتا چلا میرے گھر میں کچھ ہے، مجھے نہیں پتا چلا میرے گھر میں کھجور بھی نہیں. اللہ کی قسم وہ صدقہ مجھے متوجہ کر گیا، رب کی طرف کر گیا. جب مجھے پتا چلتا ہے دے میں رہا ہوں، لیتا رب ہے، جمع میں کرواتا ہوں، کرتا رب ہے، محفوظ میں کروا رہا ہوں، کرتا اللہ ہے، میں دیتی گئی. میں نے نہیں سوچا کہ میرے گھر میں کیا ہے، میں نے نہیں سوچا کہ میرا روزہ ہے، میں نے نہیں سوچا کہ کیا ہے، میں نے نہیں سوچا کہ کیا ہوگا، میں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے، آج افطاری کے لیے میرے پاس کچھ نہیں. دین غربت میں آیا، دین غربت میں لوٹے گا. دین عاجزی میں ہے، دین عاجزی میں لوٹے گا. یہ دنیا دار طبقوں کی طرف دین کی سمت اسی لیے کم ہوتی ہے کہ وہ غریب بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. چنانچہ ایک وقت آیا، میرے نبی نے انگوٹھی پہنی، رسول اللہ کا صحابی حضور کی انگوٹھی دیکھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے آپ کی انگوٹھی بڑی بہترین لگتی ہے. میرے نبی نے ابو بکر صدیق کو بلایا، بلا کر کہا جا تو بھی انگوٹھی بنوا لے. کہا یا رسول اللہ میں اس انگوٹھی پہ کیا لکھواؤں؟ میرے نبی نے کہا یہ انگوٹھی لے جا، یہ نگینہ لے جا، کسی لکھوانے والے پاس چلا جا اور اس کو کہنا وہ اس پہ اللہ کا نام لکھ دے گا، وہ لکھ دے گا تو اس کو پہن لینا. ابو بکر صدیق گھر سے رخصت ہوتا ہے، وہ لکھوانے جا رہا ہے، راستے میں خیال آتا ہے اگر نام اللہ کا ہو اور میرے نبی کا نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا. راستے میں سوچ لیا میں اس پہ اللہ کا بھی نام لکھواؤں گا اور اس کے بعد میں اس کے اوپر رسول اللہ کے بھی نام لکھواؤں گا. دونوں نام لکھ دیے گئے. جس وقت ابو بکر صدیق انگوٹھی بنوا کر واپس تشریف لاتا ہے، میرے نبی کے ہاتھ میں دیتا ہے، اس پر دو نام نہیں تھے بلکہ اس پر تین نام تھے. پہلے لکھا ہوا اللہ تھا، پھر اس کے بعد محمد تھا، نیچے ابو بکر تھا. حضور حیران تھے، میں نے تو تجھے اللہ کے نام کا کہا تھا، تو نے تو میرا بھی لکھ دیا، تو نے تو اپنا بھی لکھ دیا. جس وقت یہ کہا تو نے تو اپنا بھی لکھ دیا، ابو بکر صدیق کے پسینے چھوٹ گئے. کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کا لکھوایا ہے، اللہ کا لکھوایا ہے، میں نے اپنا نہیں لکھوایا. حضور نے کہا تجھے کہا تھا تو رب کا نام لکھوا دے. کہا یہ نہیں ہو سکتا تھا میں اللہ کا لکھوا دوں اور آپ کا چھوڑ دوں، کیونکہ رب نے کہا تھا جدھر میرا ذکر ہے ادھر تیرا ذکر ہے. اس لیے میں نے اس حدیث کو سوچتے ہوئے آپ کا بھی لکھوا دیا، اللہ کا بھی لکھوا دیا. حضور نے پوچھا ابو بکر تیرا نام کہاں سے آ گیا؟ نگاہیں نیچی ہو گئی. کہا یا رسول اللہ یہ میں نے نہیں لکھوایا. اوپر سے جبرائیل امین نے آ کر کہا یا رسول اللہ اللہ کہتے ہیں ابو بکر نے نہیں لکھوایا، لیکن رب چاہتا تھا اگر ابو بکر یہ کہتا ہے اللہ تیرا نام ہو اور نبی کا نام نہ ہو یہ مجھے گوارا نہیں. اس طرح اللہ نے بھی کہا اے ابو بکر میرا بھی نام ہو، تیرا بھی نام ہو اور ابو بکر کا نہ ہو، یہ رب کو بھی گوارا نہیں. تو نے اللہ کے نبی کا لکھوا دیا، میں نے ابو بکر صدیق کا لکھوا دیا. وہ انگوٹھی تھی جو سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی موت کے وقت تک پہنی ہوئی تھی اور جہاں پر بتایا گیا تھا اللہ کا نام بھی ہے, نیچے محمد بھی ہے, نیچے ابو بکر بھی ہے, دنیا کے سامنے بتانے کے لیے کہ نبی کا شاگرد دنیا میں بھی رہتا ہے, آخرت میں بھی رہتا ہے, اور رب کبھی ان کو نہیں توڑتا, ہمیشہ ان کو جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے. اس لیے معراج کی تصدیق کرتا ہے سوچنے کے بغیر, تدبر کے بغیر. اور پوری امت کو یہ سکھا گیا ہے دین کے معاملہ میں سوچنے والا بدبخت ہوتا ہے. چھوٹا سا لفظ دین کے معاملہ میں سوچنے والا بدبخت ہوتا ہے جو یہ کہے میں مشورہ کر کر اس پر عمل کروں یا نہ کروں سوچوں گا, یہ کام کروں نہ کروں سوچوں گا, یہ کام اچھا ہے کہ نہیں اچھا سوچوں گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, دین میں مشورہ نہیں ہے, دین کرنے میں عمل کرنے میں سنت پہ چلنے میں کوئی مشورہ نہیں ہے. سب سے بڑا بدبخت وہ ہوتا ہے جو دین کے اندر ٹائم لے لے کہ میں ٹائم لیتا ہوں مشورہ کر کے پھر بتاؤں گا یہ کروں یا نہ کروں. سیدنا ابو بکر صدیق, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میری دنیا کا یار یہ ہے, زمین کا یار یہ ہے, اور ہر مومن جس وقت پیدا ہوتا ہے اس کی جو ناف ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی مٹی باقی رہ جاتی ہے, آپ اس ناف میں ہاتھ لگائیں آپ کو پتا چلے گا اندر سے ہلکی پھلکی میل اور کچرا نکلتا رہتا ہے, یہ اس مٹی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے. رب بتاتے ہیں جس زمین سے یہ پیدا ہوا اس کی ناف کے اندر اس کا سیمپل چھوڑ دیا جائے تاکہ جب یہ فوت ہو جائے اس وقت یہ مٹی اس مٹی سے ملا دی جائے. میرے نبی کہتے ہیں اللہ کی قسم میری اور ابو بکر کی مٹی کو زمین کی ایک جگہ سے اٹھایا گیا. منہا خلقنا, ابو بکر کی مٹی بھی وہی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی بھی وہی, اس جگہ سے وہ مٹی لی گئی, اس جگہ سے یہ مٹی لی گئی. اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کے ایمان لانے پر فرمایا فرشتوں نے اتر کر مجھے مبارک بات دی, اللہ تیری محنت کو قبول کر چکے ہیں اور تیری زبان کی سچائی ابو بکر صدیق کے ذہن کے اندر منتقل ہو گئی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یار سفر جو تھا ہر وقت آپ کی جستجو میں رہتا تھا, آپ کی فکر میں رہتا تھا, یہاں تک کہ کسی نے سوال کیا پوری دنیا پر اس کی زمین پر ان کے خزانوں پر شاہ جہانیوں پر زیب و زینت پر, اے ابو بکر کھڑا ہو کر یہ بتا ساری دنیا کے اندر تجھے کون سی چیز پسند ہوگی, کس چیز سے تو محبت کرے گا, کون سی چیز تجھے سکون دے گی, کون سی چیز تیرے اندر تمانیت پیدا کرے گی, کون سی چیز تیرے مسائل کو حل کرے گی. اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا تھا النظر الی وجہ رسول اللہ, میں صرف اپنے اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھتا جاؤں مجھے یہ سکون ہوتا. النظر الی وجہ رسول اللہ, رسول اللہ کا چہرہ, النظر الی وجہ رسول اللہ, میں اس کی طرف دیکھتا جاؤں. علماء نے کہا اس کی خواہش کا رب نے اتنا بڑا اکرام کر دیا کہ دنیا میں نبی کا چہرہ سب سے زیادہ ابو بکر صدیق نے دیکھا ہے, اور اس وقت قبر میں بھی حالت اس طرح کی ہے وہ اللہ کے نبی کے چہرے کو اس طرح ہی دیکھتا جا رہا ہے اور اس طرف مڑا ہوا ہے, اور صحابی کی خواہش کو رب نے اس طرح پورا کر دیا ہے کہ نبی کا چہرہ ہو میری آنکھ ہو وہ مجھے نظر آتا جائے میں اس کو دیکھتا جاؤں یہ میرا سکون ہے. آج نبی کا چہرہ کوئی بنا کے آتا ہے تو لوگ اس کو دہشت گردی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہر بندہ کراچی کے اندر علماء کا جو قتل عام ہوتا ہے, ایک دو دن پہلے میں وہاں سے ہو کر آیا, جو عالم اپنی گاڑی پہ چلتا ہے اس کی گاڑی رک جاتی ہے, جس نے ٹوپی پہنی ہے وہاں کی رینجر اس کو روک دیتی ہے, جس نے رومال پہنا ہے لوگ اس کو روک دیتے ہیں, جس نے داڑھی رکھی ہے لوگ اس کو روک دیتے ہیں, جو دنیا دار طبقہ ہے کوئی بندہ اس کو روکنے کی جسارت نہیں کرتا اور کھڑے کر کر سوال کر دیے جاتے ہیں. کوئی طالبان سے تعلق, کوئی جہاد سے تعلق,
کسی تنظیم سے تعلق. ایک وقت تھا جب ابو بکر اس زمین پہ آ کر کہتا تھا النظر الی وجہ رسول اللہ, نبی تیرا چہرہ ہو اور صدیق کی آنکھ ہو, ہم ایک دوسرے کو دیکھتے جائیں. میرے لیے سکون کی بات یہ ہے, اس وقت پوری دنیا میں سکون عامہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ کی مثال تھی, وہاں پر ہر سبزی اپنا ذائقہ لاتی تھی, ہر پھل اپنا ذائقہ لاتا تھا, کبھی گندم کم نہیں ہوئی, کبھی کماد کم نہیں ہوا, کبھی شوگر ملوں پہ قحطان نہیں آیا, کبھی رائس ملز پہ قحطان نہیں آیا, کبھی ڈیم کے اندر قحطان نہیں پڑا, کبھی سمندر میں کمی نہیں آئی, کبھی دریا میں کبھی نہیں آئی, کبھی بجلی کے دیگر معاملات میں کوئی مسئلہ نہیں بنا. اس لیے کہ چاہنے والا ابو بکر تھا, اور جس کو چاہا گیا تھا وہ رسول اللہ کی ذات تھی. امام تھا, مقتدی تھا, دونوں رب کے تھے, دونوں بندے تھے, دونوں عبادت میں تھے, دونوں نظارت میں تھے, دونوں اسلام پر تھے, دونوں دین پر تھے, ایک دوسرے کو دیکھنا چاہتے تھے, برداشت کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. اس وقت کی یہ حالت تھی, اور آج کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ مسلمانان عالم اللہ کے نبی کے چہرے کو کیا دیکھ سکتا ہے, اس کی شبیہ بنانے والے علماء اور طلباء ہیں, ان کے چہرے کو دیکھنا برداشت نہیں ہوتا. مذہب پر, اسلام پر یہودیوں کی یلغار مچ گئی ہے. تمام اسلامی مذاہب کی جماعتیں, جتنے بھی مذاہب اسلامیہ ہیں, سیاستدانوں سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, مگر کوئی ان کو ملانے پہ تیار نہیں. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ رسول اللہ کو بھی رود کر دیا گیا, اور آپ کی امت کو چہروں کو مساح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اسلامک ممالک کے اندر جو بندے ہمارے امام بننا چاہتے ہیں, وہ مذہب والوں سے, ایمان والوں سے, تبلیغ والوں سے, طلباء سے, علماء سے اتحاد کرتے ہوئے بھی لرستے ہیں, اور ان پر یہودیوں کی یلغار ہے. اگر تم نے کسی مذہب والے کو دوست بنایا یا اس سے تم نے ایڈجسٹمنٹ کر لی, یاد رکھو ہم یہودی تمہاری امداد بند کر دیں گے. ایک وہ وقت تھا, ابو بکر کی خلافت تھی, جب آپ نے کہا تھا میں نبی تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اور ایک یہ وقت ہے جب ابو بکر صدیق کے نظام کو زندگیوں سے ہٹا دیا گیا, اور آج کوئی بندہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دیکھنے پر تیار نہیں ہوتا, اور یہودی بھی اپنے من پسند حکمرانوں سے کہتا ہے تم نے کبھی بھی کسی عالم سے سمجھوتا کیا, یا طالب علم سے کیا, یا مجاہد سے کیا, یاد رکھو ہم تمہیں حکومت میں, اقتدار میں نہیں لائیں گے, کبھی برداشت نہیں کریں گے. یہ وقت پاکستان کی اس دھرتی پر موجود ہے, اور جہاں پر علماء تیار ہو کر آتے ہیں, عوام پر ان کے اثرات پڑتے ہیں, ان علماء کو شہید کر دیا جاتا ہے. اکابر کی جماعتیں دستردہ اللہ کے ہاں شہادت پاتی جا رہی ہیں. اس وقت کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق کا وہ نظام زندگی آپ کو بھی لانا پڑے گا, جس میں آپ نے کہا تھا اللہ کے نبی مجھے سکون یہ ہے کہ میں آپ کو اور آپ کی زندگی کو دیکھنا چاہوں. اور آپ کو بھی سکون تب ہوگا جب نبی علیہ السلام کی زندگی آپ کی آنکھوں میں رچ جائے, بس جائے, ٹک جائے, اور آپ کی آنکھ دیکھے تو ٹھنڈی ہو جائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری امت مجھے ٹھنڈک پہنچاؤ, مجھے راحت پہنچاؤ, مجھے سکون پہنچاؤ, میرے درجے کو بلند کرو, میرے درجے کی بلندی کی دعا کرو, میرا رب میرے مقام کو اور اونچا کرتا جائے. وہ تب ہوگا جب میری امت نماز پڑھتی جائے گی اور اللہ کے نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی جائے گی. یہ کون سی آنکھ ٹھنڈی کی جاتی ہے, جب اسلامی ملک میں رسول اللہ کو بھی دور کیا گیا, صحابہ کو دور کیا گیا, طلباء کو دور کیا گیا, علماء کو دور کیا گیا, مدارس سے ہٹایا گیا, مساجد سے ہٹایا گیا, اور تمام دنیا کو اس نہج پہ لایا گیا کہ دین دار طبقے سے دور ہو جاؤ, دین والوں سے دور ہو جاؤ, ورنہ تمہاری شامت آ جائے گی. شامت کیا آئے گی کہ یہودی تمہارا غلہ بند کر دے گا. ایک دھمکی آج مسلمان کو ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اللہ کی قسم, چار مہینے کی عمر میں روٹی بھی لکھ دی جاتی ہے, چار مہینے کی عمر میں علم بھی لکھ دیا جاتا ہے, چار مہینے کی عمر میں رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے, چار مہینے کی عمر میں موت بھی لکھ دی جاتی ہے, چار مہینے کی عمر میں تقدیریں لکھ دی جاتی ہیں. اس حدیث کو پڑھو
اللہ کی قسم کوئی بندہ نہیں مر سکتا جب تک کہ وہ رزق پورا نہ کرے. ایک دہریہ کھڑا تھا جو اللہ کا انکار کرتا تھا. اس نے ایک مسلمان سے کہا یہ میرے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا ہے, تو بتا کہ یہ میں کھاؤں گا یا نہیں کھاؤں گا. مسلمان نے کہا کہ تیری تقدیر میں ہوگا تو تو کھائے گا, نہیں ہوگا تو تو نہیں کھا سکتا. دہریہ اس کو کہتا ہے کہ تقدیر تیرا رب بناتا ہے, میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ٹکڑا میں کھاؤں گا اور تیرا اللہ یہ مجھ سے چھین نہیں سکتا. بات ہو گئی, روٹی اٹھا لی, دانتوں میں دے دی, چبا لی اور دعویٰ کرتا گیا کہ یہ میں کھاؤں گا, میری تقدیر میں ہے کہ نہیں, مجھے اس سے کوئی غرض و غایت نہیں اور تیرا اللہ یہ مجھ سے نہیں چھین سکتا. جب یقین آ گیا تو مسلمان کہنے لگا اگر تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ لقمہ تیرا ہے تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ لقمہ تیرا نہیں ہے. مناظرہ, مکالمہ, عمل شروع ہو گیا. روٹی ڈال دی گئی, چبا لی گئی, اندر چلی گئی. مسلمان دیکھ رہا ہے, وہ بھی دیکھ رہا ہے اور اس کو کہتا ہے دیکھ تجھے کہا تھا یہ میں کھاؤں گا, تیرا رب چھین نہیں سکتا. تو کہتا تھا میری تقدیر نہیں, میں کہتا تھا میرا حصہ ہے. تو کہتا تھا میرا رب نہیں کھلائے گا, میں کہتا تھا میں خود کھا سکتا ہوں. اب مسلمان پریشان, جنگل کی طرف بڑھتے ہیں, جنگل کے درخت آتے ہیں, وہاں پہ ایک پرندہ آتا ہے, اس کے سامنے وہ کافر بھی ہے مسلمان بھی ہے. وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ رزق تیرا نہیں, وہ دعویٰ کرتا ہے یہ رزق میرا ہے. وہ حلق میں اتار چکا ہے. پرندہ جس وقت قریب آ کے بیٹھا اس دہریے کو الٹی ہو گئی, وہ نہیں بلکہ اور بھی بہت کچھ کھایا ہوا تھا, وہ بھی باہر نکل پڑا. اور پرندہ اوپر سے آتا ہے اس دہریے کے سامنے, وہ رزق کھاتا ہے. کھانے کے بعد وہ مسلمان اس کو کہتا ہے دیکھ میں نے کہا تھا یہ رزق تیرا نہیں ہے, یہ رزق اللہ تجھ سے لے لے گا. تو نے کہا تھا یہ رزق میرا ہے, تو نے چبا لیا, تو نے سب کچھ کر لیا, مگر اللہ نے تجھے الٹی کروا کر پرندے کو کھلوا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ رزق ہے اور لکھا ہوا ہے, آگے نہیں ہو سکتا پیچھے نہیں ہو سکتا. اور دہریہ اس کے قدموں میں پڑھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ کی قسم یہ روٹی کا مسئلہ ہے جس نے آج مسلمان کو مسلح سے دور کر دیا, یہ روٹی کا مسئلہ ہے جس نے قرآن سے دور کر دیا, یہ روٹی کا مسئلہ ہے جس نے اول ٹائم لگانے پہ مجبور کر دیا, یہ روٹی کا مسئلہ ہے جس نے مسجدوں کی نماز سے, مدرسوں کے اعمال سے, قربانیوں کے نظام سے, جہاد کے میدانوں سے, بیوی کے حق سے, ماں باپ کے حق سے, ہر چیز کے حق سے آج مسلمان کو مجبور کر دیا ہے کہ تو نے روٹی پوری کرنی ہے نماز چھوڑ دے, تو نے روٹی پوری کرنی ہے دین چھوڑ دے, تو نے روٹی پوری کرنی ہے تو چھوڑ دے. اب داڑھی والے کو کہتا ہے نوکری کر, جس کی داڑھی ہے وہ کہتا ہے تو نوکری نہیں کر سکتا, داڑھی منڈوا کر آ, پینٹ کوٹ پہن کر آ, تھری پیس پہن کر آ, یہ کر کر آ, وہ کر کر آ. ایک رزق کے مسئلے نے اس کی نماز کا بیڑا غرق کر دیا, حضور کی حدیثوں کا بیڑا اس نے غرق کر دیا, نبی کے دین کو اوپر سے نیچے کر دیا, ادھر سے ادھر کر دیا, تحریف ہو گئی, تبدیلی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. اس بنیاد پر میری جاب ہے, اگر جاب نہیں تو روٹی نہیں, روٹی نہیں تو زندگی نہیں. لیکن مسلمان اس حدیث پہ عمل نہیں کر رہا کہ رزق لکھ دیا گیا. اور آج یہودی کہتے ہیں کسی مذہب والوں سے آپ نے اپنا اتحاد نہیں کرنا, اتحاد کرو گے تو یہودی ناج بند کرے گا, روٹی بند کرے گا, رزق بند کرے گا, سب کچھ بند کرے گا. اسی دور کے اندر آج مسلمانان عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس کے نہج سے ہٹا کر لے آئے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق کا وہ دور تھا جب عبداللہ بن ابی منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنیوں کا اظہار کرتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مال مانگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سوئی تک ابو بکر صدیق نے قربان کر دی. میرے نبی علیہ السلام کھڑے تھے, یہ قرآن اتر گیا, وہ
فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى الْقَرِيب اللہ اس کو بچائے گا جہنم سے جس نے اپنے مال کو دے کر تقوی اختیار کیا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى اور کوئی بندہ اس نعمت کو اللہ کے سوا نہیں چاہتا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى صرف اللہ کی ذات کی خاطر وہ دیتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى عَنْ قَرِيب اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. ہمارے نبی کو کیا کہا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اللہ عن قریب تجھے راضی کرے گا. اور ابو بکر صدیق سے کہا وَلَسَوْفَ يَرْضَى عن قریب تو بھی اللہ سے راضی ہو جائے گا. وہ بھی رضا ہے یہ بھی رضا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق کی آمد سے زمین پر اسلام کا ایک نظام برپا ہوا اور رسول اللہ کی جس وقت وفات ہوئی ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کر کہا اللہ کی قسم جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ جائے وہ انتقال کر کے ہیں. جو رب کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ جائے کہ اللہ زندہ ہیں اور حی قیوم ہیں ان کو سجدے کریں. پھر ابو بکر صدیق نے کہا تھا آج میں تمہارا خلیفہ اسلام بنا دیا گیا ہوں اللہ کی قسم میں اپنی نظروں میں جو کچھ بھی ہوں مگر تمہارا امیر ہوں. اگر غلطی کروں مجھے بتا دینا, اچھائی کروں مجھے بتا دینا. اور میرے نزدیک سب سے کمزور آدمی بھی قوی مضبوط ہے جب تک کہ میں اس کا حق اس کو نہ دلوا دوں, اور جو سب سے قوی اور بڑا آدمی ہے وہ میرے نزدیک سب سے کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے حق لے کر اس کے حق والے کو نہ دے دوں. سیدنا ابو بکر صدیق راستے میں چلتے ہیں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق ادھر آ. صحابہ آگے مجمع لگ گیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ایسا آدمی ہو جس کو دنیا میں اللہ کہے کہ دنیا چاہتا ہے تو دنیا میں رہ جا, آخرت چاہتا ہے تو آخرت میں چلا جا, اور وہ بندہ اپنے اللہ سے کہتا ہے کہ میں دنیا کو نہیں آخرت کو چاہتا ہوں. یہ بات ہوئی تو ابو بکر صدیق رونے لگ پڑے. صحابہ دیکھ رہے ہیں ابو بکر کو کیا ہو گیا. میرے نبی علیہ السلام نے بھی دیکھا. ابو بکر سمجھ گئے تھے کہ جس بندے نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کیا ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے, اور یہ نبی کی وفات ہونے والی ہے. اس وقت ان کی برداشت میں نہیں آیا اور آنسو نکلنے لگ پڑے, مگر کوئی اور صحابی اس وقت نہیں سمجھ سکا, اس لیے وہ پریشان تھے ابو بکر کیوں روتے ہیں. رسول اللہ نے ابو بکر کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا انت عالم الناس تو سب سے بڑا عالم ہے, تو نے میرے اشاروں سے میری موت کو سمجھ لیا ہے, اس لیے آج کے بعد لا یمبغی لقوم وفیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہم جس جگہ ابو بکر ہو وہاں پر کوئی اور بندہ امامت نہیں کروا سکتا. اور ابو بکر صدیق کا حق یہ ہے کہ اگر نبی نہ ہو اللہ کی قسم صرف ابو بکر صدیق وہاں پر امامت کروائے گا. اور ایک عورت نے آ کر کہا یا رسول اللہ اگر میں آئندہ سال آؤں اور آپ اس جگہ موجود نہ ہو میں مسئلہ کس سے پوچھوں؟ میرے نبی نے کہا اگر میں اس جگہ نہ ہوا میری جگہ پر, میری سیٹ پر, میری منصب پر, میری نیابت پر, میری امامت پر ابو بکر صدیق بیٹھا ہوگا, تو ابو بکر صدیق کے پاس آ جانا اور یہ مسئلہ اس سے پوچھ جانا. میرے نبی جس وقت مسجد نبی کی تعمیر کرتے ہیں اللہ کے نبی اینٹ لگاتے ہیں, پھر ابو بکر کو بلاتے ہیں اور بلا کر یہ کہتے ہیں اب تیری باری ہے تو اس اینٹ کو لگا لے. یہاں پر بھی خلافت کا اشارہ تھا. میرے نبی علیہ السلام جس وقت ہجرت کرتے ہیں بندے دو تھے, کام بھی دو تھے, ایک طرف حضرت علی تھے دوسری طرف سے جتنا ابو بکر صدیق تھے. میرے نبی نے کہا علی تو میرے بستر پر سو جا, ابو بکر صدیق تو میرے ساتھ چل. اب یہاں پر علماء نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے, ایک توجہ ابو بکر کی ہے دوسری توجہ حضرت علی کی ہے. وہ بھی صحابی ہیں یہ بھی صحابی ہیں, یہ رسول اللہ کے سسر ہیں وہ نبی کے داماد ہیں, یہ نبی کے باپ کی جگہ ہیں وہ نبی کے بیٹے کی جگہ ہیں, یہ نبی کے بستر پر ہیں وہ نبی کے سفر پہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں سفر کے اندر, دشمنوں کا دفاع کرنا ہے. وہ کام سیدنا ابو بکر صدیق سے لیا گیا اور ادھر حضرت علی کو سلایا گیا. ظاہر ہے نیند اس وقت آتی ہے جب بندے کو سکون ہوتا ہے, اطمینان ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت علی حضور کے بستر پر بڑے سکون سے سو گئے اور صبح اٹھ کر قسم اٹھائی اللہ کی قسم یہ نیند مجھے کبھی نہیں آئی. اور ادھر ابو بکر صدیق 72 گھنٹے تک نبی کی حفاظت کر کر جاگتے رہے اور کہتے رہے خدا کی قسم آج تک میں جب تک بیدار رہا مجھے بیداری میں اتنا سکون کبھی نہیں آیا جتنا سکون کے رسول اللہ کے ساتھ بیدار رہنے کے اندر آیا ہے, آپ کو دیکھنے کے اندر آیا ہے. وہاں پر بھی کام ابو بکر صدیق سے لیا, حضرت علی سے لیا, مگر زیادہ کام سیدنا ابو بکر صدیق کے سپرد کیا گیا, حفاظت کا ذمہ ان کو دیا گیا, رات کو پہرہ داری ان کے ذمے, دن کو دیکھ بھال ان کے ذمے, روٹی کا مسئلہ ان کے ذمے, پانی کا مسئلہ ان کے ذمے, دودھ کا مسئلہ ان کے ذمے, تھکاوٹ کا مسئلہ ان کے ذمے, لباس کا بدلہ ان کے ذمے, برتن کا مسئلہ ان کے ذمے, کھانے کا مسئلہ ان کے ذمے, پیشاب کا مسئلہ, قضاء حاجت کا مسئلہ, صفائی کا مسئلہ, ہر چیز کا مسئلہ ابو بکر صدیق کے حوالے کر کر دنیا کو بتا دیا گیا. کام وہ بھی ہے جو حضرت علی سے لیا گیا, کام وہ بھی ہے جو ابو بکر سے لیا گیا, مگر ابو بکر سے جو کام لیا گیا وہ اس لیے زیادہ لیا گیا کہ ابو بکر کا عہدہ بڑا تھا, رتبہ بڑا تھا, امامت تھی, حضور کے بعد خلافت تھی, نیابت تھی, نبی کے بعد درجہ تھا, یار تھے غار کے اندر بھی, یار تھے مزار میں بھی, یار ہوں گے آخرت میں بھی. اس لیے میرے نبی کی نسبت دنیا کے اندر بھی دی گئی, قبر میں بھی دی گئی, آخرت بھی دی گئی. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی عمر 63 سال تھی, ابو بکر صدیق کی عمر بھی 63 سال ہوئی. نبی جب بیمار ہوئے 15 دن پہلے بخار آیا, ابو بکر جب بیمار ہوئے 15 دن پہلے بخار آیا. نبی جس وقت شہید ہوئے دنیا سے گئے, آپ کو یہودی نے زہر دیا. ابو بکر صدیق بھی جب دنیا سے گئے یہودی نے زہر دیا. نبی جس وقت کھانا کھا رہے تھے ایک صحابی اس زہر کے کھانے میں شریک تھا. ابو بکر جس وقت کھانا کھا رہے تھے ایک صحابی ان کے کھانے میں شریک تھا. نبی نے وفات کے وقت مسواک مانگی, چبائی سیدہ عائشہ نے, ابو بکر صدیق نے مسواک مانگی, چبائی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. نبی کا وفات کا دن پیر کا دن تھا, ابو بکر صدیق کی وفات کا دن پیر کا دن تھا. نبی کی بیٹی فاطمہ اگر چکی پیستی ہے, ابو بکر کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر ہجرت میں رسول اللہ کی خدمت کرتی ہے, نبی کی بیٹی فاطمہ کو غلام کوئی نہیں ملا. ابو بکر صدیق کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر کو بھی غلام کوئی نہیں ملا. نبی علیہ السلام کی قبر کے ساتھ ابو بکر صدیق کی قبر ہے. 70,000 فرشتے نبی کی قبر پہ آتے ہیں تو 70,000 فرشتے ابو بکر کی قبر پہ جاتے ہیں. نبی علیہ السلام کو جتنے کفن میں کپڑے دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کو بھی اس طرح کے کفن میں کپڑا دیا گیا. نبی کا جنازہ جس چارپائی پہ اٹھایا گیا اس وقت بھی سیدنا ابو بکر صدیق کا جنازہ اس چارپائی پہ اٹھایا گیا. نبی کو جس طرح غسل دیا گیا ابو بکر صدیق کو بھی اس طرح غسل دیا گیا. نبی کی نماز جنازہ کے اندر جو ترتیب تھی وہی سیدنا ابو بکر صدیق کے جنازہ میں تھی, مگر نبی کے جنازہ میں امام کوئی نہیں تھا, صدیق اکبر کے جنازہ میں امام تھے. اور نبی کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ امام بن بھی نہیں سکتا, اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ اختلاف ہو گیا نبی کو کس جگہ دفنائیں. یہاں تک اختلاف ہوتے ہوئے کئی مسئلے بڑھ گئے. ابو بکر نے کہا میں نے سنا ہے نبی کی جہاں پہ وفات ہوتی ہے وہ نبی کی قبر ہوتی ہے, لہذا حجرہ عائشہ میں رسول اللہ کی تدفین کر دی گئی. ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہوا اختلاف ہوا ان کو کہاں پہ دفنایا جائے, مشورہ کوئی نہیں ہو سکا, فیصلہ کوئی نہیں ہو سکا. اچانک اللہ کے فرشتوں کی آواز اوسر الحبیبہ ار الحبیبی, حبیب کو حبیب سے ملا دو, شاگرد کو امام سے ملا دو, شاگرد کو استاد سے ملا دو, بچے کو باپ سے ملا دو, امت کو نبی سے ملا دو, جنتی کو جنتی سے ملا لو, دنیا میں نبیوں کے بعد کے سردار کو نبی سے ملا دو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جنت کا ٹکڑا ریاض الجنہ عطا کر دیا گیا. اس طرح نبی کے بعد صدیق اکبر کے ٹکڑے کو بھی ریاض الجنہ کا ٹکڑا بنایا گیا. نبی علیہ السلام قیامت کے دن اٹھیں گے, پیچھے آپ کے ابو بکر صدیق ہوں گے, نبی آگے دیکھ رہے ہوں گے, ابو بکر صدیق آپ کے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے. نبی روضۃ الرسول کے اوپر سے گزریں گے جس وقت صدیق اکبر آپ کے ساتھ گزریں گے. یہاں تک کہ حوض کوثر کا مقام جس وقت آئے گا نبی علیہ السلام جگ سے پانی نکالیں گے, ایک گلاس ابو بکر پکڑے گا, دوسرا گلاس سے کتنا عمر پکڑیں گے. اور یہاں تک علماء نے لکھ دیا ہے آدم بھی ان کے ہاتھوں سے آ کر پانی پیے گا, انبیاء بھی ان صحابہ کے ہاتھوں سے پانی پیئیں گے, ابراہیم بھی ان کے ہاتھوں سے پانی پیئیں گے, اسماعیل بھی ان کے ہاتھوں سے پانی پیئیں گے, اور حضرت علی بھی پیئیں گے اور یہ پلائیں گے. حضرت علی پیئیں گے یہ پلائیں گے, اور رسول اکرم علیہ السلام کے ان صحابہ کی جگہ. آج امت کو اس بات کی فکر کرنی ہے کہ الیکشن کے دور میں امت کی نظریں تبدیلی انقلاب پہ اوپر لگی ہوئی ہیں, وہ تب آ سکتا ہے جب آپ نے صحابہ کی زندگی کو پڑھ کر اس پہ نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کر دی. اور وہ وقت بھی تھا جب رسول اللہ کی نبوت گئی, سیدنا ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا دیا گیا. دن کو کام کرتے تھے, رات کو کانپ جاتے تھے, لرز جاتے تھے, اور یہ کہا کرتے تھے ابو بکر تجھے کتنا بڑا کام دیا گیا ہے, تو کوئی گھاس کا تنکا ہوتا تجھے جانور کھا جاتا, نہ تیرا مسئلہ بنتا, نہ جنت کا مسئلہ بنتا, نہ کوئی ایسا مسئلہ بنتا. اب بھی آپ امارت کی طرف بڑھ رہے ہیں, سربراہی کی طرف بڑھ رہے ہیں, حکومت کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یہ جو حکومت ہے, امارت ہے, یہ عذاب ہے, اور یہ جو خلافت ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. اس لیے آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دنیا دار طبقہ بھی اور دین دار طبقہ بھی اللہ والوں سے دور ہے اور اولیاء کی صحبت سے محروم ہو چکا ہے, اور دعائیں کروانے کے اندر بھی نہیں جانا چاہتا, اور یہی سمجھتا ہے کہ ہمارے ملک کی تقدیر کو تبدیل کر دیں گے ہمارے حکمران. اب حکمرانوں کی تقدیر کو کون تبدیل کرے گا؟ کبھی یہ بھی سوچا؟ ان کی تمام چیزوں کو کون بدلے گا, ان کو کون بدلے گا؟ وہ کوئی اللہ سے وہ سرٹیفکیٹ لے کر نہیں آئے جو صحابہ اکرام لے کر آئے تھے کہ میں تم سے راضی ہوں, تم مجھ سے راضی ہو, جو مرضی کرتے جاؤ. اصحاب کی طرح یہ کس طرح پہنچ سکتے؟ جنگ بدر ہوئی, صحابہ شہید ہو گئے, میرے نبی علیہ السلام کی طرف یہ الفاظ آئے, اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم, جو جو بدر کی جنگ میں شریک ہوا ہے جو چاہے کرتا رہے, اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہے, اور اللہ کی قسم آئندہ کبھی ان سے برائی نہیں ہو سکتی. یہ گارنٹی اللہ نے صحابہ اکرام کو عطا فرمائی. اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم, جو چاہو کرو, جو چاہو کرو. اگر اس مجمع میں میں فتویٰ دے دوں کہ جو چاہو کرو, تو اللہ کی قسم میرے سمیت ہم سارے دین کو سب سے پہلے چھوڑیں. پر آج کہتے ہیں صحابہ کا دور اندھیرے کا تھا, صحابہ کا دور نقصان کا تھا, صحابہ کے دور میں ترقی نہیں تھی, صحابہ کے دور میں ان چیزوں کا مسئلہ نہیں تھا, لیکن نبی نے گارنٹی دے دی, اعملوا ما شئتم, جو چاہو تم کرو. سب صحابہ جو چاہو تم کرو. قد غفرت لکم, اللہ نے اس بدر کی جنگ کے اندر تمہاری مغفرت کر دی ہے. جو زندہ صحابہ اس میدان سے اٹھ کر جاتے ہیں, اگر وہ چاہتے برائی کے اوپر جانا چاہتے وہ جا سکتے تھے, مگر جس نے گارنٹی دی, اتنے خوبصورت الفاظ کی گارنٹی تھی, جو چاہو تم کرو, اللہ تمہاری مغفرت کر چکا ہے, آئندہ تمہیں گناہ کی توفیق نہیں ہوگی, یہ حکمران اس گارنٹی پہ نہیں آ سکتے. اور آپ اگر یہ کہیں صحابہ کا دور تاریخ تھا, وہ نازک دور تھا, مسائل تھے, کوئی ترقی نہیں تھی, کوئی عروج نہیں تھا, کوئی زوال نہیں تھا, یہ گوشت نہیں تھے, یہ نعمتیں نہیں تھی, یہ جواہرات کم تھے, یہ زینتیں کم تھی, یہ گاڑیاں نہیں تھی, یہ چیزیں کوئی نہیں تھی, تو یاد رکھو کہ صحابہ قناعت پسند تھے, صحابہ قناعت پسند تھے. اور آپ بھی اگر قناعت پسند بن جاؤ گے تو سارا گھر خالی کر دو گے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے. میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرز زندگی ہے. الیکشن میں ایک ہفتہ باقی ہے, اللہ کرے ہو جائیں, اور پھر آپ تمام حضرات اپنے اللہ سے اس امانت کو ادا کرنے سے پہلے استخارہ کرو, اور اللہ سے پوچھ کر یہ مشورہ کرو کہ ہم کس کو دیں, کون ہے جس کے ہاں نور آئے گا, روشنی آئے گی, ہمیں تو کوئی پتہ نہیں وہ کون ہے, کون نہیں ہے. کوئی بندہ اس طرح نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ ہماری اس طلب کے اوپر ہمارا فیصلہ فرما دیں گے. ہمارا رونا, ہمارا دھونا, غم کے آنسو, فکر کے آنسو, ندامت کے آنسو, اور اس طرح کے ملک کے حالات میں کراچی کے اندر 20 بندے جس دن مر جاتے ہیں تو سننے والا کہتا ہے یہ تو روزانہ کا مسئلہ ہے. جس دن نہیں مرتے تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو گیا کہ یہاں کوئی بندہ مرا نہیں, اور ان 20 میں سے 15 مذہبی لوگ ہوتے ہیں, 4-5 بچارے ویسے چلے جاتے ہیں, یہ 15-20 علماء, طلباء, عوام شہادتیں پاتے جا رہے ہیں, اور وہاں پر بھی ہماری امیدیں یہ ہیں کہ یہاں پر بھی کوئی تبدیلی آ جائے گی, یہاں پہ انقلاب آ جائے گا. اس لیے یہ زلزلے کے جھٹکے بلوچستان میں, لاہور میں, کراچی میں آپ کو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں, اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ کوئی بدبخت ایسا ہے جو اس ملک کی تقدیر پر بہت گندی سوچ لے کر مسلط ہونا چاہتا ہے اور وہ یہاں کے اسلامی نظام کو، قرآن کو، شریعت کو، صحابہ کے دور کو، نماز کے مسئلے کو، مسجد کی عظمت کو، مدارس کے تقدس کو، طلباء کے جہاد کو، قربانیوں کی سمت میں لا کر، کوئی تباہی کے منظر پہ لا کر یہودیوں سے کوئی بڑا معاملہ طے کرنے والا ہے اور سیکولر نظام کے تحت کوئی ایسی آزادی دینے والا ہے جس سے پہلے ہی اللہ نے زمین کے پہاڑ، اس کے فرش عرش کو ہلا کر آپ کو متنبہ کر دیا ہے کہ اس لیے آگاہ ہو جاؤ، توبہ کر لو، استغفار کر لو اور اللہ سے کہہ دو اللہ جو مرضی آ جائے خدا کے لیے تو ہم پہ رحم کر دے، ہمیں سکت نہیں، بھروسہ نہیں، ہمارے اندر یہ برداشت نہیں، استعداد نہیں، کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں کہ ہم کہیں یہ پانچ حکمران آ رہے ہیں، پانچ ملک بدل دیں گے ہمارا کام، نہیں، اللہ حکمران ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ سے طلب ہے، اللہ سے نیت ہے، اللہ سے عہدہ ہے، اللہ سے مرتبت ہے، اس لیے قنوت نازلہ پڑھو، استخارے کرو، توبہ کرو اور رسول اللہ کے صحابی کا وہ فرمان کہ اللہ مجھے صرف نبی کا چہرہ پسند ہے، آپ کو جذبہ لے کر آؤ، علماء سے نفرت نہ کرو، طلباء سے نفرت نہ کرو، مذہبی لوگوں سے نفرت نہ کرو اور یہ سوچو کہ استعفیٰ وہ کون سی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کی جماعتیں، مذہبی جماعتیں جس وقت سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے اسمبلیوں میں جاتی ہیں، لوگوں کے پاس جاتی ہیں، وہ آگے سے جھنڈیاں دکھا کر کہتے ہیں ہم آپ سے متفق نہیں ہو سکتے، یہ ہمارے ملک میں پہلی مرتبہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے یہودیوں کا بہت بڑا پلان ہے کہ ہم بالکل اسمبلی سے اس بندے کو آؤٹ کر دیں جس میں ذرا سی ایمان کی بو آتی ہو، لہذا جو حکمران آئے بالکل مذہبی جماعتوں سے علیحدہ ہو، طلباء سے علیحدہ ہو، مجاہدین سے علیحدہ ہو، اللہ ہمارے ملک کو نقصان سے بچائے اور اللہ ہمارے اوپر کوئی رحم والا معاملہ فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔